ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگارے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روایت کے مطابق آج 13 جمادی الاول صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم شہادت ہے۔ اس موقع پر ہم آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ، تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے 10ویں صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا عمل۔ علاقے کے بعض عرب ممالک کے عراق مخالف اقدامات۔ پاکستان کی صورتحال اور امریکہ سے صدر پاکستان کی درخواست۔ روس اور نیٹو کے تعلقات میں بحران کا تسلسل۔ حماس سے گفتگو کے لیے امریکہ کی مخالفت۔
ناظرین اسلامی جمہوریہ ایران میں 10ویں صدارتی انتخابات آئندہ 12 جون کو ہوں گے، اور اس سلسلے میں کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا عمل شروع ہو چکا ہے جو کل سنیچر کی شام تک جاری رہے گا۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
اسلامی جمہوریہ ایران میں 10ویں صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا عمل شروع ہو چکا ہے جو کل سنیچر تک جاری رہے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انتخابات کے قانون کے مطابق صدارتی انتخابات کے لیے وہی افراد امیدوار بن سکتے ہیں جو سیاسی و مذہبی شخصیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر ایرانی شہریت رکھتے ہوں، مومن ہوں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی بنیادوں کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے سرکاری مذہب کے پیرو بھی ہوں۔ صدارتی انتخابات کے لیے آئندہ 12 جون کو پورے ملک میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں میں ایرانی عوام نے اوسطاً ہر سال ایک بار مختلف سطح کے انتخابات میں حصہ لیا ہے، جن میں پارلیمنٹ، ماہرین کی کونسل، بلدیاتی کونسل اور صدارتی انتخابات شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ نظام کے تمام شعبوں میں دین اسلام کی تعلیمات پر مبنی قوانین اور اصولوں کا کار فرما ہونا ایک ایسا عامل ہے جس نے علاقائی اور عالمی سطح پر دینی جمہوریت کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے، اور ایران کے اعلیٰ حکام کو انہی معیارات کے مطابق ہی منتخب کیا جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ حکام کا انتخاب عوام براہ راست اپنے ووٹوں سے کرتے ہیں، جن میں ہر فکر و نظر کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس نے ایران میں صحت مند ماحول میں شفاف انتخابات کے انعقاد کی ضمانت فراہم کی ہے، اور مختلف سیاسی گروہوں کے افراد اب تک ملک کے اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہو چکے ہیں۔ آج ایران کی اقتصادی ترقی و پیشرفت اور علمی میدانوں میں اس کی کامیابی، انتخابات میں ایرانی عوام کی ہوشیارانہ موجودگی اور اسی طرح ملک میں دینی جمہوریت کے وجود کی مرہون منت ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ علاقے کے زیادہ تر ملکوں میں جمہوریت یا مغرب کی تعبیر میں ڈیموکریسی کے تحت تقدیر کا فیصلہ خود کرنے میں عوام کو معمولی سا حق بھی نہیں دیا گیا ہے، اور ان ملکوں میں آزادی کے مقولے کو تو گویا فراموشی کر دیا گیا ہے۔ ایران میں اعلیٰ عہدوں پر منتخب افراد کا موجود ہونا اسلامی جمہوری نظام سے بڑی طاقتوں اور علاقے میں ان کے ہم نواؤں کی دشمنی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمنوں نے ہر الیکشن کے موقع پر یہ کوشش کی ہے کہ سیاسی تشہیراتی الغار کے ذریعے ایرانی عوام کو پولنگ اسٹیشنوں پر جانے سے روکیں، اور اگر ممکن ہو تو وہ انتخابی امیدواروں کے درمیان اختلاف بھی پیدا کریں، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود ایرانی عوام نے ہر الیکشن میں اپنی بھرپور اور ہوشیارانہ موجودگی سے دشمن کی کوششوں کو ہمیشہ ناکام بنایا ہے، اور آنے والے 10ویں صدارتی انتخابات میں بھی ایران کے انقلابی عوام ایک بار پھر اپنی شاندار تاریخ دہرائیں گے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے آنے والے صدارتی انتخابات سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اب عراق چلتے ہیں جہاں یہ خبریں تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں کہ علاقے کے بعض عرب ممالک عراق میں موجود دہشت گرد گروہوں کی ہر طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی مدد کر رہے ہیں اور عراق میں جاری بدامنی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
ان دنوں عراق کے بعض ہمسایہ عرب ممالک نے عراق کے سیاسی عمل کو نقصان پہنچانے کے لیے گویا کمر کس رکھی ہے۔ عراقی پارلیمان میں سلامتی اور دفاع کے امور سے متعلق کمیٹی کے رکن عادل برواری نے علاقے کے بعض عرب ممالک کے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے، جن کے ذریعے وہ عراق کے سیاسی عمل میں رخنہ اندازی کی کوشش کر رہے ہیں، کہا کہ یہ عرب ممالک عراق کے اندر سرگرم دہشت گرد گروہوں اور القاعدہ و بعض پارٹی کے افراد کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے بعض عرب ملکوں نے صدام کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے عراق کے تعلق سے اپنے خاص منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ عراق کے اندر سرگرم دہشت گرد گروہوں کی مدد کر رہے ہیں اور انہیں ہر طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی امداد مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان ملکوں کی یہ کوشش بھی ہے کہ وہ کالعدم بعض پارٹی کے ارکان کو ایک بار پھر عراق کے سیاسی عمل میں حصے دار بنا دیں۔ گزشتہ 6 برسوں کے دوران 12 ایسی رپورٹیں منظر عام پر آئی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ممالک ہر حال میں کالعدم بعض پارٹی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس درمیان سعودی عرب، اردن اور مصر وہ ممالک ہیں جن کی کوشش ہے کہ بعض پارٹی کے افراد کو عراق کے سیاسی دھارے میں شامل کرا کے موجودہ حکومت کی شکل کو یکسر تبدیل کر دیا جائے۔ اسی لیے یہ بعض ممالک امریکہ کی آواز میں آواز ملا کر بغداد کی حکومت پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں، اور عراق میں حالیہ بدامنی کے واقعات اسی سلسلے کی کڑی شمار ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے ثبوت اور شواہد ملے ہیں جو اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ بعض عرب ملکوں نے عراق میں دہشت گرد گروہوں کی بے پناہ مالی مدد کی ہے تاکہ وہ اس ملک میں آسانی کے ساتھ دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دے سکیں۔ عراقی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ تقریباً 6,000 دہشت گرد چند عرب ملکوں کی مالی مدد کے ذریعے عراق کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ امریکہ سے وابستہ فوجی اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ نے بھی اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ عراق میں القاعدہ سے وابستہ اکثر دہشت گرد سعودی عرب اور لیبیا سے آئے ہیں۔ عراق کے اندر امریکہ اور بعض عرب ممالک کی مالی حمایت کی بدولت القاعدہ کے افراد جہاں دہشت گردانہ کاروائیوں میں سرگرم ہیں، وہیں بہت سے شواہد اس بات کی بھی غمازی کرتے ہیں کہ کالعدم بعض پارٹی کو بھی اس ملک کے سیاسی عمل میں شریک کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے گزشتہ ہفتوں کے دوران وزیراعظم نوری مالکی سمیت عراق کے مختلف اعلی حکام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ اس ملک کے قومی آشتی کے پروگرام میں کالعدم بعض پارٹی کو، کہ جس کے ہاتھ عراقی عوام کے خون سے رنگین ہیں، شامل نہیں ہونے دیں گے۔ انہی حالات کے تناظر میں ہی عراق کی پارلیمان کے دفاع اور سلامتی کی کمیٹی کے رکن نے زور دے کر کہا ہے کہ عراق کی سیکیورٹی فورسز جس شخص یا گروہ کو بھی مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث پائیں گی ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گی۔ عراق کے وزیر اعظم نے بھی بارہا کہا کہ عراق میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کو باہر سے مالی اور اسلحہ جاتی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے عرب ملکوں کو عراق کے داخلی معاملات میں مداخلت سے باز رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔
دہشت اور شدت پسندی وہ لعنت ہے جو اس وقت پاکستان کی بھی گرا باگیر ہے، اور پاکستان میں ہر طبقے فکر کو ملک میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی سے تشویش لاحق ہے۔ چنانچہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج پاکستان کی فوج نے مالاکنڈ ڈویژن میں سوات اور اس سے ملحقہ علاقوں میں شدت پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ درمیان پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کریں۔ ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا تبصرہ، البتہ ٹیلیفونی تبصرہ ہے، جسے پیش کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر صحافی سجاد میر۔
اصل میں پاکستان کی صورتحال اس وقت کئی محاذ پر بڑی ہی تشویشناک ہے۔ جس پر دنیا زیادہ توجہ دے رہی ہے وہ تو طالبان کا ایشو ہے، اور فاٹا میں اور سوات کی صورتحال ہے جہاں پہلے فوجی ایکشن کی بجائے ایک معاہدہ ہوا اور فوجی ایکشن ہو رہا ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کا مسئلہ ہے جی، وہ طالبان کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل ہٹ کے مسئلہ ہے اور بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے، اور خطے کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جبکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں غیر ملکی آپریٹر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ہمارا الزام ظاہر ہے کہ اپنے پرانے دشمن کی طرف ہی ہوگا، لیکن امریکہ اور روس اور دوسرے ملکوں کی اس میں شمولیت بھی جو ہے وہ خارج از امکان نہیں ہے. تیسرا ایشو کراچی کا ہے، جو ایک طرح سا بالکل طالبان والا معاملہ نہیں، بالکل ہٹ کے معاملہ ہے اور بہت سینسٹیو معاملہ ہے. ایسی صورت میں صدر زرداری کا امریکہ جانا اور اس سے پہلے امریکہ کے صدر کا بھی بیان آنا کہ پاکستان کی حکومت کمزور ہے اور یہ فوج بہت اچھے کام کر رہی ہے، لوگوں کے بہت شکوک و شبہات پیدا کر دی ہے، اور جنرل پیٹراس کا یہ کہنا کہ دو ہفتے میں طے ہو جائے گا حکومت رہتی کہ نہیں رہتی، اس سے اور بھی تشویش پیدا ہوئی. لگتا تھا کہ امریکیوں کا ان روڈ پاکستان کے معاملے میں بہت گہرا ہو گیا ہے اور وہ معاملات کو شاید بدلنے کے لیے بہت کچھ کوشش کر رہے ہیں. اب جس طرح میٹنگ بھی ہوئی ہے، 20 منٹ وہ صدر سے ملے ہیں، 20 منٹ کرزئی سے ملے ہیں اور 20 منٹ مشترکہ انہوں نے میٹنگ کی ہے، اور پھر ہیلری کلنٹن نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے اس بار کوئی یہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم معاملات پہلے کی طرح نہیں ہیں کہ بھائی آپ فون کریں زرداری کو، اور جیسے کہ بہت ایک قریبی تجزیہ نگار نے کہا ہے کہ پہلے صدر حکومت روز فون ہوتا تھا ہفتے میں ایک دن اور ویڈیو کانفرنس ہوتی تھی افغانستان کے ساتھ، تو وہ آپ معاملات ختم ہیں، آپ ایک پورا سسٹم اس کے تحت کام کریں، اور وہ نیڈ بزنس. فوج بھی کاروائی کر رہی ہے اور پاکستان میں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. اس کے لیے یہی ہے کہ شاید کیبنٹ چھوٹی کی جائے، ہو سکتا ہے نواز شریف سے کہا جائے کہ وہ اس میں شامل ہوں. لیکن جہاں تک دورے کا تعلق ہے، اس میں انڈیا کو ٹرانزٹ ٹریڈ دینے کی جو ایک بات آئی ہے اور کشمیر کا ذکر کیے بغیر صرف پانی کے معاملے کی بات آئی ہے، اس سے لوگوں میں تشویش ہے کہ شاید امریکہ بہت دباؤ ڈال کے انڈیا کے محاذ پر ہمیں کچھ کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف سے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں. ایٹمی اسلحے کی بات بھی آئی ہے، یعنی کہ ساری صورتحال یہ ہے کہ انتہائی دباؤ ہے اور تشویشناک صورتحال ہے، اور پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، اور پاکستان غالباً یہ کر بھی رہا ہے، یہاں کے سیاستدانوں میں اس کا احساس بھی ہے اور کوشش اس عمل کی ہے کہ فوج کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے بلکہ سیاستدان اس معاملے کو طے کریں. دیکھیے اس دورے کے بعد کوئی اچھی فضا پاکستان میں نہیں بن رہی، نہ امریکہ کے بارے میں، نہ اوور آل جو سٹرکچر یہاں ہے، اور نہ ان کاروائیوں کے بارے میں جو ہو رہی ہیں. البتہ طالبان کے خلاف فوج کی کاروائی کے حوالے سے لوگوں میں خاصا اب ایک پازیٹو نقطہ نظر پیدا ہوا ہے، یہ ان کے ان بیانات کی وجہ سے ہے جن میں انہوں نے ہر چیز کو غیر شرعی قرار دے دیا تھا.
یہ پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سجاد میر. اور اب ایک بین الاقوامی موضوع، روس نے جارجیا کے اندر نیٹو کی فوجی مشقوں پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور اس پر احتجاج کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ نیٹو اور روس کے درمیان ہونے والا اجلاس جو وزرائے خارجہ کی سطح پر تھا، اس میں روس کے وزیر خارجہ شرکت نہیں کریں گے. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
نیٹو میں روس کے نمائندے نے جارجیا میں اس تنظیم کی فوجی مشقوں پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے وزیر خارجہ نیٹو اور روس کے مشترکہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. نیٹو میں روسی نمائندے دیمیتری روگوزین نے کہا کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف ایک ایسے وقت جب نیٹو نے جارجیا میں فوجی مشقیں انجام نہ دینے کے روسی مشورے کو نہیں مانا، اس اجلاس میں شریک ہونا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے. وزرائے خارجہ کی سطح پر روس اور نیٹو کے رکن ملکوں کا اجلاس 18 اور 19 مئی کو برسلز میں ہونے والا تھا. روس نے اسی طرح یہ بھی کہا کہ وہ جلد ہی ماسکو میں تعینات نیٹو کے عہدیداروں میں سے دو کو ملک سے نکال دے گا. ماسکو نے یہ فیصلہ برسلز سے دو روسی سفارتکاروں کو نکالے جانے کے جواب میں کیا ہے. برسلز میں دو روسی سفارتکاروں کو جاسوسی کے الزام میں نکال دیا گیا ہے. اس وقت نیٹو اور روس کے تعلقات بہت ہی کشیدہ ہو گئے ہیں. روس نے جارجیا میں نیٹو کی فوجی مشقوں پر شدید احتجاج کیا ہے اور انہیں اپنی سلامتی کے منافع قرار دیا ہے. ماسکو نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ ایک ایسے وقت جب گزشتہ برس اگست میں ہونے والی جنگ کے بعد روس اور جارجیا کے تعلقات ابھی بھی کشیدہ ہیں، جارجیا میں نیٹو کی فوجی مشقیں روس کی سلامتی کے لیے ایک خطرہ شمار ہوتی ہیں. ماسکو نے اسی طرح یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جارجیا میں نیٹو کی فوجی مشقیں اس بات پر مجبور کر رہی ہیں کہ ماسکو ایک بار پھر جنوبی اوسیٹیا یا ابخازیا پر، جنہوں نے جارجیا سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر رکھا ہے، حملہ کر دے۔ یاد رہے کہ جنوبی اوسیٹیا کی حمایت میں ہی گزشتہ برس روس نے اپنی فوج جارجیا میں داخل کر دی تھی اور اس کے بعد جنوبی اوسیٹیا اور آبخازیا کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ لیکن جو چیز اس وقت روس کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے وہ روس کے پڑوس یعنی جارجیا میں نیٹو کی فوج کی موجودگی ہے، جو روس کی ایک بڑی حریف سمجھی جاتی ہے۔ نیٹو اور روس گزشتہ برسوں کے دوران بعض مسائل کے حل کے لیے اپنے متعدد دور کے مذاکرات اور اجلاس کے بعد بھی ابھی تک سر جنگ کے باقی بچے بعض مسائل کو حل نہیں کر سکے ہیں اور ابھی بھی ایک دوسرے کے یہاں بد اعتمادی کا ماحول جو کا تو برقرار ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ نیٹو مشرقی و یورپ تک اپنا دائرہ مسلسل پھیلائے جا رہا ہے، جو روس کے لیے بہرحال تشویش کا باعث ہے، کیونکہ روس سمجھتا ہے کہ نیٹو اس طرح سے ماسکو کا جغرافیائی محاصرہ کر لینا چاہتا ہے جو اس کی سیکیورٹی کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے وہ اس بات کو بھی لے کر تشویش میں ہے کہ نیٹو کا دائرہ روس کی سرحدوں تک پھیل جانے سے علاقے میں ابخازیا اور جنوبی اوسیٹیا جیسے اس کے اتحادیوں کی سلامتی مکمل خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی بنا پر روس نے حال ہی میں جنوبی اوسیٹیا اور ابخازیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے ایک طرح سے جارجیا اور نیٹو کو واضح پیغام دے دیا ہے۔ ماسکو کو اس بات کی بھی تشویش ہے کہ جارجیا میں نیٹو کی فوجی موجودگی سابق سوویت یونین کی دیگر جمہوریوں کے لیے ایک مثال نہ بن جائے اور یوں یہ علاقہ نیٹو کے اثر و رسوخ کے مرکز میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ماسکو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ مغرب امریکہ کی سرپرستی میں سابق سوویت یونین کی جمہوریوں میں رنگین انقلابات لا کر اب ان علاقوں میں نیٹو کی موجودگی کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ اس طرح روس کی پوزیشن کمزور کی جا سکے، لیکن نیٹو کا یہ اقدام ممکن ہے کہ روس کو گزشتہ سال اگست میں جارجیا کے خلاف فوجی کارروائی کی ہی طرح ایک اور کارروائی کرنے پر مجبور کر دے۔
ناظرین، امریکی صدر باراک اوباما کے مسند اقتدار میں آنے کے 100 دنوں کے بعد ہی ایک بار پھر ان کی تبدیلی کا نعرہ کھوکھلا ثابت ہوا، اور جن لوگوں کو یہ خوش فہمی تھی کہ باراک اوباما وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد مشرق وسطی اور خاص طور پر مسئلہ فلسطین کے تعلق سے اپنے پیشرو بش کے برخلاف کوئی مثبت اور نیا اسٹینڈ یا موقف اپنائیں گے، وہ خوش فہمی بالکل غلط ثابت ہوئی۔ چنانچہ وائٹ ہاؤس نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے کہ جب تک حماس صہیونی حکومت کو یا اسرائیل کو تسلیم نہ کر لے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب جعفر رضی خان صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے آپ وائٹ ہاؤس کے اس تازہ بیان پر، جو اس میں کہا گیا ہے کہ ہم حماس کو اس وقت تک اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے جب تک وہ صہیونی حکومت کو یا اسرائیل کو تسلیم نہ کر لے؟
جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، جو پالیسیز ہیں شروع میں باراک اوباما کی، یعنی بہت زیادہ جو انہوں نے سپیچز کی، الیکشن کیمپین کی، پھر الیکشن کیمپین کے بعد جو اپنی فارن پالیسیز جو ہے اس میں انہوں نے اپنی ریٹرک میں بہت زیادہ چینج فیل ہوئی، لیکن اب جو ہی ٹائم گزر رہا ہے، مور دین 3 منتھس، تقریباً 100 ڈیز ہو گئے ہیں، تو اس میں جو ہے کچھ ایسے ایویڈنسز یا کچھ ایسی جو ہے تبدیلی آ رہی ہے کہ ایسے فیل ہو رہا ہے کہ وہ بھی بش ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز کی طرف لوٹ رہے ہیں۔
جی،
تو یہ جو ہے خود امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہے، یعنی ایکچولی جو ڈیموکریٹ تھے ان کا بیسک سلوگن یہ تھا کہ وہ امریکہ کا امیج جو کہ پچھلے 8 سالہ میں بش ریپبلکن کے دور میں ڈیمیج ہو چکا تھا، اس کو جو ہے وہ ریپیئر کیا جائے۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہرحال ایک ہوپ تھی کہ امریکہ جو اپنا ریسپانسیبل انٹرنیشنل کمیونٹی ممبر کے طور پہ اپنا کردار ادا کرے، اور وہ جو پالیسیز ہیں، یعنی جس میں یہ ہے کہ ہیجومینی، اگریسو اور اس قسم کی پالیسی، اور جو اپنی ڈومیننس کرنا چاہتا ہے اس کو جو ہے کسی حد تک ترک کر دے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی امریکہ کی پہلی بھی جو پالیسیز ہے، غلط پالیسیز کا سب سے بڑا جو ہے روٹ تھی، وہ انکنڈیشنل اسرائیل کی حمایت تھی، اور موجودہ حکومت ڈیموکریٹس کی بھی اگر اسی سائٹ پر جاتی ہے، چونکہ خود ڈیموکریٹس کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے زائونسٹ لابی جو ہے بہت زیادہ ہے، اگرچہ باراک اوباما نے کچھ پازیٹیو سٹیٹمنٹس دی ہے کہ اسرائیل کو بھی جو ہے کہ آرڈینری طور پہ بہرحال اگر یہ ڈیل کریں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس سچویشن میں جب کہ اسرائیل جو ہے اس نے مور دین 62 ایئرس اپنی اکیوپیشن کی پالیسیز جاری کی رکھی ہے, وہ ویسٹ بینک اور جو غزہ جو ہے غزہ کو آکیوپائڈ کیا ہوا ہے, ویسٹ بینک میں اپنی جو ہے وہ سیٹلمنٹس کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے, تو اب یعنی اللیگل سیٹلمنٹس خود ایسٹ ہے جو ہے وہ بیت المقدس میں اور خود مختلف شہروں میں, جب یہ جو ہے خود جو مقدس مقامات ہیں ان کا جو اصل ڈیمیج کر رہا ہے, تو اب یہ یعنی ایک حوالے سے مقدس مواد, دوسرے حوالے سے وہ ورلڈ کلچرل ہیریٹیج کا ایک جو ہے وہ حصہ شمار ہوتے ہیں, تو اب اس سچویشن میں اس کی وجہ ہے کہ اسرائیل پہ یہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ سیٹلمنٹس کو ترک کرے, اسرائیل جو ہے نیوکلیئر وار ہیڈس کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کرے, یا اس کی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ این پی ٹی پہ جو ہے وہ سگنیچر کرے, جو کہ اس کے ویپنز اور ذرات خانے جو ہے وار ہیڈس 100-200 سے زیادہ ہیں اور دوسرے بے انتہا ویپن, اور خود غزہ میں جو ہے فاسفورس کا یوز, خود آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کی یہ جو ابھی رپورٹ آئی ہے جس میں اسرائیل نے جو ہے یہ کہا گیا کہ ایون یونائٹڈ نیشن کی پراپرٹیز پہ جو ہے وہ حملہ کیا ہے, تو اس سچویشن میں تو خود اسرائیل کی جو یونائٹڈ نیشن کی ممبر شپ ہے وہ کینسل ہونی چاہیے. اب جو پیس ایکٹیوسٹ ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ اینٹی وار گروپس ہیں, ان کا تو یہ مطالبہ ہے کہ اسرائیل کی ممبر شپ بھی ویسے کینسل کی جائے, تو وہ کیسے ایک جو کہ فلسطینی جو کہ اس لینڈ کے ریئل اونر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ 62 ایئر سے یعنی یوں سمجھے کہ گلوبل پاورز کی کانسپائریسی اور غلط پالیسیوں کا شکار ہے اور ریفیوجیز واپس نہیں آ رہے, غزہ جو ہے وہ اتنے مہینوں سے جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے اوپن پریزن ہے, ایک جیل ہے اوپن کھلی جس میں یہ چاروں طرف سے جو ہے کوئی چیز نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے, تو یہ ایک یعنی ان ہیومن بیہیویئر ہے, ٹارچر ہے, ایک رجیم آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائیڈ رجیم تھی جو کہ ختم ہو گئی, وہاں پہ اب ڈیموکریٹک اور لوگ کتنے خوشحال ہیں, تو ایکچولی اسرائیل جو ہے ابھی جو ہے اسرائیل میں وہ اپارتھائیڈ رجیم یا نسل پرستی یا وہ جو ریسزم جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, آپ کو پتا ہے کہ یو این او نے, تو اب اس سچویشن میں جو اس قسم کی جو کہ حماس جو ہے ڈیموکریسی کے پروسیس سے آئی ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, تو اس کے مینڈیٹ کا رسپیکٹ کرنے کی بجائے جو ہے یعنی اس ٹیبل پہ لایا جائے, اور یعنی بہت حماس جو ہے ماڈریٹ طریقے سے اس نے ویلکم کیا ہے مذاکرات کا اور ہر حوالے سے.
جی ڈاکٹر صاحب, آپ دیکھیں کہ کیوں لوگوں نے بش یہ اوباما کے تعلق سے اتنی خوش فہمیاں وابستہ کر رکھی تھیں, آپ دیکھیں کہ اوباما اس وقت تک منتخب ہو چکے تھے اور بعد ایک انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا جب غزہ پر تاریخ کا انتہائی بھیانک ظلم ڈھایا جا رہا تھا اور بعض دنوں تک مسلسل آگ کی بارش ہو رہی تھی, اس وقت جب اوباما سے کہا گیا کہ بھائی آپ کچھ بولیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی حلف نہیں اٹھایا اس لیے نہیں بول سکتا, اور جب انہوں نے حلف اٹھایا اور وائٹ ہاؤس میں انہوں نے قدم رکھا تو پہلا بیان ان کا جو تھا وہ یہی تھا کہ میری ترجیح ہوگی کہ میں اسرائیل کو سیکورٹی فراہم کروں, تو کیا اسی وقت ان کی اسرائیل نوازی سب پر واضح نہیں ہو گئی تھی؟
دیکھیے ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو امیج کریٹ ہوا تھا باراک اوباما کا, اس کی جو ڈیمیج ہو رہا ہے یا جو اس کو نقصان پہنچ رہا ہے, یا خود جو امریکن امیج کو ورلڈ انٹرنیشنل کمیونٹی یورپ کے اندر نقصان ہو رہا ہے, یعنی اس کو تو مڈل ایسٹ اور ان ایریاز میں تو بہت وہ ہے نا, وہ اس کی بیسک وجہ جو ہے اسرائیل ہے, چونکہ اسرائیل ایک ایسا کنٹری ہے جس میں نے بولا اپارتھائیڈ
رجیم ہے,
میرا مطلب یہ کہ ایسا لینڈ جہاں پہ
اکیوپائیڈ
رجیم ہے, جہاں پہ اپارتھائیڈ سسٹم ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اپارتھائیڈ کے علاوہ دنیا کے کسی انٹرنیشنل فورم کے انڈر جو ہے نے یو این او کی کوئی جو ہے قرارداد جو ہے اس پہ نہیں ہوتی, ویٹو ہو جاتی ہے جو ہی جائے گی, ٹھیک ہے نا, تو اب جب ایک ایسا اپارتھائیڈ رجیم جو کہ کسی انٹرنیشنل فورم کو قبول نہیں کرتی, جو کہ نیوکلیئر ویپنز کو جو ہے سویلین کے خلاف کیمیکل ویپنز کو یوز کرتی ہے, تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اس میں سب سے جو ہے اور امریکہ اگر اس کی انکنڈیشنل حمایت کو جاری رکھے گا, یا ای یو میں کچھ ممبرز, سب کا میں نہیں کہوں گا, جو ہے وہ زائونسٹ رجیم کو انکنڈیشنلی طور پر سپورٹ کریں گے, تو ابھی انٹرنیشنل لیول طور پر اسرائیل کو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ آئسولیشن کا پرابلم ہے, اس کو امیج کا پرابلم ہے, خود امریکہ جو ہے عراق کے اندر جو ہے ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायोलेशन कर चुका है खुद अफ़गानिस्तान में। अब सबसे बड़ा जो इन जो अमेरिका को प्रॉब्लम है वो एक तो उसकी वजह इसराइल की वजह से डैमेज हुआ है, फिर उसके दो टू वार्स जो उसने इराक़ और अफ़गानिस्तान में शुरू कर रखी है और मुख्तलिफ जगहों पर जो मुदाखलत कर रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में बाराक ओबामा से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो जो मॉडरेट पॉलिसी का स्लोगन उन्होंने शुरू दिया था उस पर वाकई जो है उसके प्रैक्टिकल स्टेप जो है उसको लेके उस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं, अमली तौर पर उन्होंने कुछ नहीं किया। रेटरिक में भी जो है शुरू में बहुत नरम थे लेकिन अभी जो है मुख्तलिफ हवाले से जो है ऐसे फील हो रहा है, एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो बुश पॉलिसी की तरफ लौट रहे हैं, ये कोई अच्छा इंदिया नहीं है। जी
बहुत शुक्रिया आपका, वक्त हमारा खत्म हो जाता है। नाज़रीन आपने हमारे मौजूद मेहमान की गुफ्तगू सुनी और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहीं पर बिल्कुल खत्म हो, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका।